السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ آراف انشاءاللہ آج مطالعہ کریں گے. سورہ نمبر ہے 7, پارہ نمبر ہے 8. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين يا رب العالمين. اس چاروں کی باتیں. سورہ آراف اپنے حجم کے اعتبار سے سب سے بڑی مکی سورت ہے اور تقریباً آپ دیکھیں گے سبا پارے پر محیط ہے یہ سورت. سورہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ویسے سورہ بقرہ ہے لیکن وہ مدنی سورت ہے. مکی سورتوں میں سب سے بڑی سورہ آراف ہے. اسی طرح سورہ انعام اور سورہ آراف دونوں جوڑوں کی شکل میں ہیں. یہ دونوں جو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں. ایک ہی مضمون ہے جس کی یہ دونوں رخ ہیں یہ سامنے لاتے ہیں. دونوں مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی. مضامین میں بھی آپ دیکھیں یہ بہت ایک دوسرے سے مشابہت ہے. اسی طرح قصص النبیین کے انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہم نے سورہ انعام میں دیکھا. اب یہاں پر 6 رسولوں کے قصے آئے. اب جب بھی رسولوں کے قصے آتے ہیں تو دو انداز ہوتے ہیں. ایک قصص النبیین یعنی ان کے ذاتی محاسن بیان ہوتے ہیں اور ایک ہوتا ہے انباء الرسل, اس میں رسولوں کی اپنی قوم سے جو ہے کشمکش بیان ہوتی ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ آپ دیکھیں گے 6 رسولوں کا بیان آئے گا. اس کے علاوہ سورہ آراف تاریخ انسانی کے بیان کی سورت. آپ دیکھیں گے ازل کا بھی ذکر آ جائے گا, ابد کا بھی ذکر آ جائے گا اور درمیان میں جو انسان نے زندگی گزاری اس کا بھی ذکر اس سورت کے اندر موجود ہے. پہلا رکو پوری سورت کا خلاصہ, رکو نمبر 2-7 یہاں تاریخ میں ازل اور ابد کا ذکر ہے. یعنی ازل کا ذکر جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تخلیق کیا گیا اور ابد کا ذکر جب یہ سارا یہ سلسلہ سمیٹ دیا جائے گا اور آخرت قائم کی جائے گی اور جزا و سزا ہوگی اور یعنی ہم اپنے انجام تک پہنچیں گے. گویا ابد کا بھی ذکر آ جائے گا. پھر درمیان میں جو رکو نمبر 8-16 تک اس میں درمیانی جو انسانی تاریخ کا حصہ ہے 6 رسولوں کا ذکر آ رہا ہے وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. پھر رکو نمبر جو ہے وہ 17-25 تک تاریخ بنی اسرائیل کے چند اہم واقعات ہیں جو ہم پڑھیں گے آخری میں. پھر درس عبرت اور معزت ہے. اور یہ پہلی دو آیات سے آغاز کرتے ہیں. الاسلام فاد یہ حروف مقطعات. آج فرمایا کتاب انزل الیک, یہ کتاب ہے جو نازل کی گئی ہے آپ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بھی, آپ نہ پیدا ہو آپ کے سینے میں یعنی اس کے لیے کوئی تنگی کہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کریں. وذکر للمومنین, اور یہ یاد دہانی ہے مومنین کے لیے. تو توحید کا ذکر آیا ہے اس میں. آگے جو ہے اگلی آیت میں اللہ کے احکامات کی پیروی کرو, یہ حکم آ رہا ہے آیت نمبر 3 میں. اس کے بعد آیت نمبر 6 میں الفاظ ہیں کہ امتوں اور رسولوں سے پوچھا جائے گا, اور یہ ایک سلسلہ ہے قیامت کے دن کہ انبیاء کرام سے بھی جو ہے وہ سوال کریں گے اللہ تعالیٰ اور قوموں سے بھی پوچھیں گے. قوموں سے پوچھیں گے بھائی تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا, کیا کوئی نبی نہیں آیا جس نے تمہیں خبردار کیا ہوتا آج کی ملاقات سے؟ تو ظاہر ہے کسی کے پاس ایکسکیوز نہیں ہوگا. ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے یہ رسول بھیجے اور مجھ تک آپ تک کس کی تعلیم پہنچی ہے؟ نبی آخر الزما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح انبیاء سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ کو آپ کی قوم نے کیا جواب دیا, آپ نے جو دین کی دعوت دی تو انہوں نے کیا آپ کو جواب دیا. الفاظ ہے فلنت علن الذین ارسل الیہم, اور ہم لازمن پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا. ولنت علن المرسلین, اور ہم لازمن پوچھیں گے بھیجے جانے والوں سے بھی یعنی جنہیں بھیجا گیا. اب جناب یہاں سے جو ہے یہ پورا رکوع اس میں گویا ازل کا ذکر ہے, قصہ آدم اور ابلیس ہے. ایک منٹ جناب یہ فائل جو ہے میں تھوڑی کریکٹ کر لوں دوسری فائل کو. اچھا وہی کہ دو فہرست بنی ہے تو ایک آدھا ایڈمیشن میں اپنے متن سے پڑھ لیتا ہوں پھر. اب یہ جو ہے یہ پورا رکوع بہت اہم ہے اور اس میں جو ہے قصہ آدم ابلیس بیان ہو رہا ہے. آیت نمبر 11 یہاں سے یہ رکوع شروع ہو رہا ہے اور اس میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ اور یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ سے ہم نے تمہاری صورت گری کی. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو. فسجدوا پس ان سب نے سجدہ کیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے لم یکن من الساجدین وہ نہیں تھا سجدہ کرنے والوں میں سے. تو اس سے اچھے اگلی آیت ہے قال ما منعک اللہ تسجدہ اذ امرتک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تم نے سجدہ نہیں کیا جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا. قال انا خیر من اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں. تو یہ گویا شیطنیت کا پہلا مظہر تکبر اس میں تکبر پیدا ہوا. اس نے کہا میں کیوں سجدہ کروں آدم کو میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین آپ نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے اسے پیدا کیا ہاتھ سے گویا میں اس سے افضل ہوں جس نے اللہ کے حکم کو رد کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فاحبط منہا فرمایا کہ نکل جاؤ یہاں سے. فما یکون لک بس نہیں ہے تمہارے لیے انت تکبر کیا نہیں ہے تمہیں حق کہ تم تکبر کرو اس میں. فخرج انک من الصاغرین بس نکل جاؤ یہاں سے اور تم ذلیلوں میں سے ہو. آیت نمبر 14 میں جو شیطان نے اللہ تعالیٰ کی یہ ناراضگی دیکھی تو اس نے پھر اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی. حالانکہ اپنی غلطی کا احساس کر کے تو وہ بھی کہہ سکتا تھا لیکن کہا جاتا ہے کہ شیطان عاقل تھا بڑا عقل رکھنے والا تھا اور عالم تھا بہت جاننے والا تھا. اسے معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے تو اس نے ناراضگی میں بھی جو ہے دعا کی اور اللہ نے اسے قبول بھی کیا مہلت مانگی اپنے لیے. اسی طرح کہا جاتا ہے وہ عاجز تھا بہت عبادت گزار لیکن ایک چیز کم تھی عاجز نہیں تھا اللہ تعالیٰ سے جو محبت ہونی چاہیے تھی اس کی کمی تھی. یہ کسی نے کہا ہے کہ دل و عقل و نگاہ و دل کا ملک دے اکبلی ہے عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کا دیا سب ہو رہا. تو اصل میں یہ عشق ہے اللہ سے محبت ہے جو آدمی کو شریعت پر بھی پابند کرتا ہے اور دین پر بھی چلانے کے لیے جو ہے وہ موٹیویٹنگ فورس دیتا ہے ورنہ تو یہ بس ایسی کہانیاں ہو جاتی ہیں. تو اس نے کہا قال انزلنی الى یوم یبعثون شیطان نے کہا کہ آپ مجھے مہلت دیجئے اس دن تک کے لیے جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں یعنی قیامت تک کے لیے اس نے مہلت دی. اجازت سے باری تعالیٰ قال انک من المنذرین اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم جو ہے مہلت دیے ہوئے میں سے ہو. اب شیطان نے اپنے عزائم کا اظہار کیا گویا ہی اس نے اپنا چیلنج جو ہے وہ رکھا. آیت نمبر 16-17 میں قال فبما اغویتنی اس نے کہا کہ بسبب اس کے کہ جو آپ نے مجھے گمراہ کیا مجھے حق سے دور کر دیا. تو اپنی غلطی کا وبال کس پہ ڈال دیا اس نے اللہ تعالیٰ پہ تھوپ دیا کہ آپ نے مجھے جو گمراہ کیا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ میں لازمن بیٹھوں گا ان سب کے لیے آپ کے سیدھے راستے پر. تو شیطان کہاں گھات لگا کر بیٹھا سیدھے راستے پر ٹیڑھے راستوں پر اسے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو پہلے ہی گم رہا ہے وہ تو پہلے ٹیڑھے راستے جہنم میں جا رہے. شیطان کا اصل مقام ہے سیدھا راستہ. جو لوگ جنت کی طرف گامزن ہے اللہ کی مرضی کی طرف چل رہے ہیں تو ان کے رستے میں شیطان بیٹھا ہے. ثم لا آتینہم من بین ایدیہم تو اس نے کہا کہ میں آؤں گا ان کے سامنے سے وَمِنْ خَلْفِهِمْ اور ان کے پیچھے سے وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ اور ان کی دائیں طرف سے وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ اور ان کی بائیں طرف سے وَلَا يَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ اور آپ نہیں پائیں گے ان میں سے اکثریت کو شکر گزار. گویا چاروں اطراف کو اس نے ذکر کر دیا آگے پیچھے دائیں بائیں سب طرف سے آؤں گا تو کوئی سمت اس نے چھوڑی نہیں. مفسرین لکھتے ہیں کہ سامنے سے مراد یہ ہے کہ دنیا کو بڑا جو ہے مزین کر کے دکھاؤں گا اور اسی طرح پیچھے سے مراد یہ ہے کہ آبا پرستی سکھاؤں گا پیچھے سے جو شرک اور بدعت چلی آ رہی ہے ان پر جو ہے لگائے رہوں گا. دائیں طرف زیادہ تر استعمال ہوتا ہے نیکی کے لیے تو یہاں مفسرین لکھتے ہیں دائیں طرف سے آنے سے مراد یہ ہے کہ نیکیوں میں جو ہے نیت میں خرابی پیدا کر دوں گا اور تکبر پیدا کر دوں گا ریاکاری پیدا کر دوں گا. اسی طرح بائیں طرف سے آنے سے مراد ہے کہ گناہوں میں جو ہے وہ مبتلا کروں گا. اور اس نے کہا کہ آپ ان میں سے اکثریت کو شکر گزار نہیں پائیں گے آپ لائف بنا رہے ہیں لیکن گویا یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ نائب بنائے. آیت نمبر 18 شیطان کی پیروی کرنے والوں کے لیے اللہ کا فیصلہ اور شیطان کی ذلت کا بھی یہاں ذکر ہے. قال اخرج منها، اللہ تعالیٰ نے کہا تم نکل جاؤ یہاں سے، مذعوما مذعورا، ملامت زدہ ہو کر، دھتکارے ہوئے ہو کر. لمن تبعك منهم، جو کوئی ان میں سے تمہاری پیروی کرے گا، لأملأن جہنم منكم اجمعین، تو میں لازمن بھر دوں گا جہنم کو تم سب سے، یعنی تمہیں بھی جہنم جھونک دوں گا اور ان انسانوں میں جو تمہاری پیروی کریں گے انہیں بھی جہنم میں جھونک دوں گا. آیت نمبر 20-21 شیطانی وسوسے کا تجربہ کرایا گیا. اس سے پہلے ایک آیت جو یہاں نہیں ہے، آیت نمبر 19، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں اعزاز آدم علیہ السلام کا ذکر ہے. فرمایا ویا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، اور اے آدم علیہ السلام رہیے آپ اور آپ کی بیوی جنت میں. فکلا من حیث شئتما، اور آپ کھائیے جہاں سے آپ چاہیں. ولا تقربا هذه الشجرہ، لیکن آپ دونوں درخت کے قریب نہ جائیے گا. فتکون من الظالمین، ورنہ آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. تو ایک چیز سے منع کر دیا، باقی پوری جنت مباح تھی. گویا اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آدم علیہ السلام تجربہ کر لے کہ شیطان کس طرح وسوسہ بازی کرتا ہے. آگے دو آیات میں شیطان کے وسوسے کے تجربہ جو کرایا گیا اس کا ذکر ہے. فوسوسہ لہما الشیطان، بس وسوسہ ڈالا ان کے دلوں میں، ان دونوں کے دلوں میں شیطان نے. اب آپ دیکھیں گے یہاں مستقل تسمیہ کا صیغہ چل رہا ہے. لہما ہما کا صیغہ دو کے لیے آتا ہے، یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا سلام علیہما دونوں کو وسوسہ کیا. عیسائیوں کا غلط عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں صرف جو ہے بی بی حوا کو جو ہے وہ شیطان نے بہکایا، اور پھر بی بی حوا نے جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو بہکایا لے آیا. لہٰذا انسان کو جنت سے نکالنے کا کون ذمہ دار بن گیا؟ ان کے نزدیک عورت. قرآن یہ نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے شیطان نے دونوں کو بہکایا. لیبدیا لہما ما بوریا عنہما من سوآتہما، تاکہ وہ ظاہر کر دے ان دونوں پر جو چھپایا گیا تھا ان دونوں سے ان کی شرمگاہوں میں سے. اب وہ جنتی لباس جو پہنا ہوا تھا شیطان جاتا تھا ادھر کیا ہے. وقال ما نہاکما ربکما عن ھذہ الشجرۃ، اس نے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ کیوں تم دونوں کو منع کیا ہے تمہارے رب نے اس درخت کے پاس آنے سے. الا ان تکونا منع گئی، صرف اس لیے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، اس لیے منع کیا اور کوئی وجہ نہیں. اس نے کہا اگر درخت کے قریب چلے جاؤ گے فرشتے بن جاؤ گے. او تکونا من الخالدین، یا تم ہو جاؤ گے ہمیشہ رہنے والے. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پتا تھا کہ جنت میں رہنا عارضی ہے، انہیں پہلے ہی پتا تھا. اس لیے شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ درخت کے پاس چلے جاؤ گے تو ہمیشہ رہو گے. اب انسان مروب تھا فرشتوں سے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ہم بھی کہتے ہیں تو جتنا نہیں کہ جیسے فرشتے. اسی طرح آدمی کے اندر یہ بھی طرف ہے. اب جنت اللہ کی خود کافی رضا کا مقام ہے، اور ایک آدمی چاہتا ہے کہ یہ اللہ کا قرب اور یہ رضا اسے میسر ہے. راجے شیطان نے وہ دونوں کمزوریوں کو یہاں استعمال کیا. اگر فاضل وقاسما ہوں گا، اور اس نے قدمے کھائی ان دونوں سے. انی لکما لمن الناصحین، بے شک میں تم دونوں کے لیے بہت بڑا خیر خواہ ہوں تمہارا. تو اس طرح اس نے قدمے کھا کر اپنی جو ہے خیر خواہی کا یقین دلایا. آیت نمبر 22، اس میں اب شیطان نے جو وسوسہ ڈالا اس کا انجام کیا ہوا، اور ساتھ ہی یہ بات بھی سامنے آتی کہ انسان کی فطرت میں حیا موجود ہے. فدلہما بغرور، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ نیچے لے آیا ان دونوں کو دھوکہ دے کر، یعنی جس مقام بلند پر تھے وہاں سے نیچے آ گئے. فلما ذاقا الشجرہ، بس جب انہوں نے چکھا اس درخت کو. بدت لہما سوآتہما، تو کھل گئی ان دونوں کا ان کی شرمگاہیں. وطفقا یقطفان علیہما من ورق الجنہ، اور وہ چھپانے لگے اپنی شرمگاہوں کو جنت کے پتوں سے. تو یہ بات بتاتی ہے کہ انسان کے اندر شرم و حیا فطرتاً موجود ہے، ورنہ انہیں کیا ضرورت تھی کہ وہ لباس اتر گیا، تو اب کیا ضرورت تھی کہ پتوں سے اپنے جو ہے شرمگاہوں کو چھپاتے. تو انسان کی فطرت میں شرم و حیا، اور شیطان آج بھی جو ہے ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے کہ ہم اپنی یہ شرم کھولیں. اور وہ طرح طرح کے ہتھکنڈے کرتے ہیں، کبھی فینسی ڈریس شو کا نام ہوتا ہے، کبھی کیٹ واک ہو رہی ہوتی ہے، کبھی آرٹ اینڈ کلچرل جو ہے وہ ایونٹ کے نام پر جو ہے بے ہودگی ہوتی ہے، کبھی بیوٹی کانٹیسٹ کے نام پر جو ہے یہ لباس اتارنے کا سارا معاملہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اصل مقام سے گٹیا. فرمایا وناداہما ربہما، پھر پکارا ان دونوں کو ان کے رب نے. الم انحکما عن تلکما الشجرہ، کیا میں نے نہیں منع کیا تھا تم دونوں کو اس درخت سے. واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین، اور کیا میں نے نہیں کہا تھا تم دونوں سے کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے گویا جو ہے انہیں یاد دلایا انسانیت اور شیطانیت میں فرق کیا ہوتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً اعتراف کیا کہ اللہ غلطی ہو گئی اور اظہار ندامت کیا، دار و فساد ہوئے اور جو ہے اپنی غلطی کو جو ہے نسیم کیا اس سے گناہ سے جو ہے معافی مانگی. جبکہ آپ کمپیئر کریں کیفیت کیا تھی، خطا دونوں سے ہوئی لیکن شیطان نے یہ خطا خود کی، اس نے اس کو اس کے نفس نے ورگلایا اور تکبر میں آ کر جو ہے اس نے خطا کی، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا خود نہیں ہوئی، شیطان کے ورگلانے سے ہوئی. پھر حضرت آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی وہ اعلیٰ درجات حاصل کرنے کے لیے ہوئی، جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے یہی رہنا ہو جائے. جبکہ جو ہے اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی احساس ہوا کہ خطا ہوئی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اعتراف کیا، جبکہ شیطان نے کیا کیا، اس نے اقرار کیا کہ نہیں میں صحیح ہوں، اس نے چیلنج کیا کہ آپ کا حکم ہی غلط ہے، یہ میں نے نہیں مانا تو وجہ کیا ہے کہ آپ کا حکم ہی غلط تھا، میں اعلیٰ ہوں یہ گٹیا. تو یہ بات ہے. پھر دوسرا فرق کیا نظر آ رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً جو ہے اظہار ندامت کیا، جبکہ شیطان نے جو ہے حسد اور تکبر کر رہا ہے. تو اپنی خطا مان لینا اور اظہار ندامت کرنا یہ انسانیت ہے، اور اپنی خطا کو اپنی جرم کو کسی اور پر سوپ دینا اور جو ہے تکبر اور جو ہے حسد کرنا یہ شیطانیت ہے. فرمایا قالا ربنا، ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب بے شک ہم نے ظلم کیا اپنے آپ پر، وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ہو جائیں گے خسارہ اٹھانے والوں میں. زندگی کی حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی کیوں دی ہے؟ میں اور آپ اس دنیا میں کیا کر رہے ہیں؟ کیوں بھیجے گئے؟ وجہ کیا ہے؟ وہ ہے آزمائش، امتحان. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا اس لیے کیا کہ اس کا امتحان لیا جائے، اسے اختیار دیا، اور یہ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس اختیار کا انسان کیسے استعمال کرتا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اتر جاؤ یہاں سے، اب تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں، یعنی انسان اور شیطان کی دشمنی ہے، یا آپ کہہ لیں کہ انسانوں میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں، کچھ انسان مومنین ہیں، کچھ انسان کفار ہیں، اور مومن اور کفار آپس میں جو ہے اس طرح دشمن ہیں. فرمایا ولکم فی الارض مستقر، اب تمہارے لیے زمین میں جو ہے جائے قیام ہے، بتاؤ اور جو ہے گزارنے کا سامان ہے، ایرانی، لیکن یہ سب کچھ کب تک ہے؟ ایک مقررہ وقت ہے، ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہنا دنیا، ہمیشہ ہمیشہ کا سامان نہیں ہے یہاں، ایک مقررہ وقت تک تمہارے لیے جائے قرار بھی ہے اور وہ وقت گزارنے کا کچھ سامان بھی اللہ نے مہیا کر دیا. قالا فیہا تحیونا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی میں تمہیں رہنا ہے، وفیہا تموتونا، اور وہیں تم مرو گے، ومنہا تخرجون، اور وہیں سے تمہیں اٹھایا جائے گا. آیت نمبر 26، اور اس میں فرمایا کہ لباس تمہارے لیے ستر اور زینت کا باعث ہے. یا بنی آدم، اے بنی آدم، قد انزلنا علیکم لباسا، یقیناً ہم نے نازل کیا تم پر لباس، یواری سوآتکم وریشا، اور وہ چھپاتا ہے تمہاری شرمگاہوں کو، تمہارے لیے باعث زینت ہے. تو لباس کی حکمتیں بیان ہو رہی ہیں، لباس کیوں لیا اللہ نے؟ وہ جو ہے ہمارے لیے ساتر ہے، شرمگاہوں کو چھپانے کا ذریعہ، اور جو ہے وہ زینت کا ذریعہ، لباس جو ہے پہن کے آدمی اچھا لگتا ہے، اس کی زینت کا باعث بنتا ہے. وہ لباس التقوی ذالک خیر، اور تقوی کا لباس وہ تو بہترین ہے، وہ سب سے بہتر ہے. اور تقوی کا لباس کیا ہے؟ کہ جس طرح ہر وقت ہمارے جسم پر یہ کپڑے پڑے رہتے ہیں لباس کے، اسی طرح ایک اللہ کا پاس، اللہ کا احساس بھی ہمارے وجود پر جاری ہے، ایک اوپر سے اللہ کی احساس کی چادر بھی جو ہے ہمارے جسم پر ڈل گئی، ہر وقت خیال ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور جو بھی میں عمل کر رہا ہوں، جو بھی بات کہہ رہا ہوں، وہ اللہ سن رہا ہے، اسے اللہ دیکھ رہا ہے، اسے اللہ واقف ہے. تو یہ اللہ کا احساس بھی ہمارے اوپر بڑھا ہے. البتہ لباس کے بارے میں جو ہے کچھ موٹی موٹی باتیں سمجھ لیں. پہلی چیز یہ ہے کہ لباس ساتر ہونا چاہیے، ایسا لباس جس میں سطح ہی کھلا ہوا ہو، وہ جو ہے وہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. مردوں کے لیے جیسے نیکر پہننا کہ یہ گھٹنوں سے اوپر کا حصہ اگر واضح ہو رہا ہے تو یہ لباس ساتر نہیں، یا اتنا باریک ہو کہ اندر سے آزاد چھلک رہے تو وہ بھی جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں ہے. تو لباس ساتر ہو. دوسرا یہ کہ مرد عورتوں کے مشابہ لباس نہ پہنے، عورتیں مردوں کے مشابہ لباس نہ پہنے، یہ دوسری شرط ہے. تیسرا یہ کہ لباس میں اطراف نہ ہو، کہ بہت ہی مہنگا اور بہت ہی قیمتی جو ہے اس میں جو ہے فضول خرچی جو ہے وہ لباس نہ ہو، اسی طرح اس کے تکبر کا اظہار نہ ہوتا لباس، کیونکہ پہلے بھی جو ہے آپ دیکھیں گے بادشاہوں کے یہاں اتنا لمبا ان کا چوگا ہوتا تھا، پیچھے گھسٹتا ہوا جو ہے زمین پر چل رہا ہے، ان کی چاند جو ہے وہ اس کے لحاظ سے تھی، یا ہمارے یہاں اونچے اونچے پگڑ باندھے جاتے ہیں اور جو ہے وہ کھلے پہنے جاتے ہیں, تو بہرحال اس میں تکبر کا جو ہے اظہار نہ ہوگا, یہ شرائط ہے. اور پھر اوپر سے جو ہے تقوی کا اظہار بھی جو ہے لباس سے ہو رہا. فرمایا ذالک من آیات اللہ, یہ اللہ کی آیات میں سے, لعلہم یذکرون, تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. آیت نمبر 27 میں شیطان کے ورغلانے پر اپنا لباس نہ اتار کے کو, یہ کہا جا رہا ہے. بڑا عمدہ انداز ہے, اس لحاظ سے چار دفعہ یہ الفاظ آئے ہیں اس سورت میں, یا بنی آدم, اے بنی آدم, لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ, دیکھو تمہیں شیطان کہیں فتنے میں نہ ڈال دے, جس طرح اس نے نکلوا دیا تھا تمہارے والدین کو جنت سے اور جس حالت میں نکالا تھا, ینزعو عنہما لباسہما, اور اتروا دیا تھا ان دونوں سے ان کا لباس, لیریہما سوآتہما, تاکہ ظاہر ہو جائے ان کی شرمگاہیں. تو اب آپ دیکھیں گے, ایک تو دشمن سے ویسے ہی انسان کو نفرت ہوتی ہے, لیکن کوئی ایسا دشمن ہو جس نے والدین کے ساتھ زیادتی کی ہو اور اتنی زیادتی کی ہو کہ انہیں برہنہ کر لیا ہو, تو اس سے کیسی نفرت ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ وہ نفرت شیطان کی ہمیں اس یعنی اس پر مائل کر رہے ہیں کہ یہ ایسا تمہارا دشمن ہے کہ تمہارے والدین کو اس نے بے لباس کر دیا. انہ یراکم وہو قبیلہ, بے شک وہ تمہیں دیکھتا ہے اس کا قبیلہ, من حیث لا ترونہ, ایسی جگہ سے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے. اور اسی لیے ہم اکثر و بیشتر شیطان سے اگنورنٹ رہتے ہیں, یعنی باقی سب کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے, شیطان تو نظر نہیں آ رہا, تو اس کی طرف سے ہم بالکل جو ہے وہ اگنورنٹ رہتے ہیں اور اس کا وار ہو جاتا ہے. اور شیطان کب وار کرتا ہے؟ جب آدمی اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے. تو ان شاء اللہ ہم آگے بڑھیں گے, آیات آئیں گی, جب اللہ کے ذکر کو ہم بلا دیتے ہیں تو شیطان کو موقع مل جاتا ہے اور وہ وسوسہ اندازیاں کرتا ہے, انسان کو جو ہے وہ اکساتا رہتا ہے. فرمایا لا ترون انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون, بے شک ہم نے بنا دیا ہے شیاطین کے دوست ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے. تو شیاطین کے دوست کون ہیں؟ جو ایمان نہیں لانے والے. جو ایمان لانے والے ہیں وہ تو شیطان کو دشمن سمجھتے ہیں, دوستی نہیں کرتے اس سے. کسی دفعہ بھی ہم نے بات کی تھی کہ شیطان کی دوستی بہت خطرناک ہے, شروع میں سب باپ دکھا کر اور پھر گھڑے میں پھینک کے جاتا ہے کہ نکل بھی نہ سکے آپ. جس طرح ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جب کسی جانور کو پکڑنا ہوتا ہے شروع میں چارہ ڈالتے ہیں, کچھ اسے لالچ دیتے ہیں, اور وہ پھر اس لالچ میں آتا ہے تو وہ اس کے کمرے میں پھنس جاتا ہے اور پھر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو دیتے بیٹھتے ہیں. یہی شیطان کا معاملہ, تھوڑا سا ہمیں چارہ دکھاتا ہے مزے کا اور جو ہے وہ اس کا, اور پھر جو ایسا پھنساتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ پھر کسی بھی طرح اس کے بعد سے نہیں مل پاتا. آیت نمبر 36, اس میں اب ازل کا ذکر آ رہا ہے, یعنی ابھی ازل کا ذکر سمجھا تھا بالکل ابتدا کا, اب انتہا کا ذکر آیا ہے قیامت کا ذکر. فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا, اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا, جھٹلایا ہماری آیات کو, واستکبروا, اور استکبار کیا, تکبر کیا, انہا ان آیات, اور آیات سے استکبار کیا ہے کہ ان کے لیے وقت ہی نہیں ہے, ان کی طرف توجہ ہی نہیں ہے, زندگی میں جو ہے ہر چیز کے لیے وقت ہے لیکن اللہ کی آیات کے لیے وقت نہیں ہے. یہ ایک طرح کا نظر انداز کرنا ہے آپ کو, ان سے استقبال کا معاملہ ہے. فرمایا اولئک اصحاب النار, یہی لوگ ہیں آگ والے, ہم فیھا خالدون, اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اہل جنت اور اہل جہنم کا مقدمہ آ رہا ہے, ان کی آپس میں بات چیت اور ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا, منادا اصحاب الجنت اصحاب النار, اب پکاریں گے جنت والے جہنم والوں کو, ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا, اور جنت والے کہیں گے کہ یقیناً ہم نے تو پا لیا جو ہم سے وعدہ کیا تھا ہمارے رب نے, اسے بڑا اسے سچا. فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا, کیا تم نے بھی پایا جو تم سے وعدہ کیا تھا تمہارے رب نے اسے سچا؟ یعنی جنت والے کہیں گے ہمیں تو اللہ کی رحمتیں مل گئی, جو اللہ نے ہم سے وعدے کیے تھے پورے ہو گئے, کیا تم سے جو وعدے کیے تھے کہ تمہیں سزا ہوگی اور مصیبت میں ہوگی کیا وہ پورے ہوئے؟ اس پر کیا جواب ہوگا اہل جہنم کا؟ قالوا نعم, وہ کہیں گے ہاں, یعنی ہمارا بھی اب برا حال ہے, واقعی اللہ نے جو کہا تھا جو ہمیں خبردار کیا تھا رسولوں نے وہ ہو گیا ہمارے ساتھ. فأذن مؤذن, پھر جو ہے آواز لگائے گا ایک آواز لگانے والا, بینہم اللعنۃ اللہ علی الظالمین, یعنی پھر ایک آواز لگائے گا آواز لگانے والا ان کے درمیان, بے شک اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر. اور یہ ظالم کون ہے؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جو روکتے تھے اللہ کی راہ سے, ویبغونہا عوجا, اور دین میں ٹیڑھ تراش کرتے تھے, وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ. اب وہ آخرت کا جو ہے انکار کرتے تھے. جب لوگ انہیں ڈراتے تھے بتاتے تھے کہ آخرت کا دن آنے والا ہے اس کی تیاری کرو تو مذاق اڑاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کا یہ انجام ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اس سے محفوظ رکھیں. آیت نمبر 46 اصحاب الاعراف کا بیان ہو رہا ہے. اور اعراف اصل میں جنت اور دوزخ کے درمیان ایک بلند مقام ہے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ لوگ جن کے نامہ اعمال میں نیکیاں اور بدیاں برابر برابر ہوں گی وہ اس مقام پر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کچھ دیر انہیں اس مقام پر رکھے گا. اور کیونکہ یہ اصحاب اور یہ بلند مقام جو ہے اعراف کہلاتا ہے جنت اور دوزخ کے درمیان کا, کیونکہ اس کا ذکر اس سورت میں اس لیے اس سورت کا نام ہی سورہ اعراف رکھا گیا. فرمایا وہ بینہما حجاب, اور یہ جنت اور دوزخ ان دونوں کے درمیان ایک ہوگی دیوار. وعلی الاعراف رجال یعرفون کلاما بسیماہم, اور اس دیوار پر اصحاب اعراف ہوں گے اور وہ پہچانیں گے جو ہے ان لوگوں کو اہل جنت کو ان کے چہروں سے ان کے ماتھوں سے. ونادوا اصحاب الجنہ, اور پکاریں گے جنت والوں کو ان سلام علیکم, کہ تم پر سلامتی ہو. لم یدخلوها, وہ ابھی داخل نہیں ہوئے ہوں گے جنت میں. وہم یطمعون, لیکن وہ اس کی امیدیں لگائے ہوئے ہوں. اصحاب اعراف جو ہے وہ جنت والوں کو سلام کر رہے ہوں گے اور اللہ سے امید کر رہے ہوں گے کہ ہمیں بھی ان لوگوں میں جو ہے وہ داخل کروائیں. آیت نمبر 50-51 اہل جہنم کی اہل جنت سے فریاد. ونادا اصحاب النار اصحاب الجنہ, اور پکاریں گے جہنم والے جنت والوں کو. ان حفیظوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ, کہ اندھیر دو ہم پر پانی میں سے اور جو کچھ اللہ نے تمہیں رزق دیا اس میں سے. اب جہنم میں تو آگ کے سوا کچھ نہیں ہوگا. اب وہ جنت والے مزے کر رہے ہوں گے تو جہنم والے پکاریں گے کہ تھوڑا سا پانی ہماری طرف بھی ڈال دو, کچھ جو نعمتیں اللہ کی تمہیں میسر ہیں کچھ ہماری طرف جو ہے اندھیر دو. قالوا ان اللہ حرمهما علی الکافرین, وہ جواب دیں گے کہ بے شک اللہ نے حرام کر دیا ان سب کو کافروں پر. تو یہ چیزیں تو دنیا میں کمانی ہیں. آگے فرمایا الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا, یہ دوزخ میں کیوں پہنچ گئے اصحاب جہنم؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بنا لیا تھا اپنے دین کو کھیل اور تماشا. ایک اس کا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ سنجیدہ ہی نہیں ہوتے تھے, ہر وقت مذاق, ہر وقت مستی, ہر وقت جو ہے ٹوپیاں اور موج مستی میں لگے رہے اور دین کی طرف سنجیدہ ہی نہیں. دوسری مراد یہ کہ ان کا دین ہی کھیل تماشا تھا, انہوں نے دین ہی جو ہے کھیل تماشا بنا دیا تھا دین. تو فرمایا وغرت ہو حیات الدنیا, اور دھوکے میں ڈالا انہیں دنیا کی زندگی نے. دنیا کی زندگی کا دھوکا کیا ہے کہ آدمی اس میں مگن ہو جائے اور آخرت کو بلا دے, اور یہی معاملہ ان کے ساتھ ہو گیا. سمجھنے لگے کہ یہی سب کچھ ہے اور دنیا کی زندگی میں پڑے رہے. فرمایا پل یوما ننساہم کما نسو لقاء یومہم ھذا, بس آج کے دن ہم نے انہیں بھلا دیا جس طرح انہوں نے آج کی اس ملاقات کے دن کو بھلایا تھا. اب وہ دوزخ میں پڑے آؤ بگا کرے, اللہ کی کوئی توجہ ان کی طرف نہیں, انہیں بھلا دیا جائے گا اس عذاب میں. اب وہ پڑے سیکھتے رہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں, جس طرح انہوں نے پہلے ہمیں بلایا تھا آج انہیں جو ہے گویا بھلا دیا گیا. جس طرح انہوں نے آج کی دن کی ملاقات کو بلایا تھا اس طرح آج انہیں بلایا گیا. فرمایا وما کانوا بآیاتنا یجحدون, اور وہ نہیں تھے ہماری آیتوں کو جو ہے اس پر انہیں سمجھنے والے. اب یہاں سے چھ رسولوں کا ذکر آ رہا ہے اور درمیانی جو ہے وہ رکو ہیں, آٹھ رکو ہیں, اور خطہ نوح علیہ السلام ہم تفصیل سے پڑھ لیتے ہیں. یہ تقریباً یہی باتیں جو ہر رسول نے جو ہے آگے اپنی قوم سے کی, اور تقریباً یہی جواب جو ہے وہ تمام رسولوں کو اپنی قوم سے ملا, اور پھر ان کا مختلف انجام ہوا وہ بھی ہم دیکھیں گے. تو آیت نمبر 59 میں تبلیغ نوح علیہ السلام کا ذکر ہے. فرمایا لقد ارسلنا نوحا الى قومی, اور یقیناً ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف. فقال یا قوم اعبداللہ ما لکم من الہ غیرہ, اب انہوں نے تبلیغ کی اپنی قوم کو, اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو, نہیں ہے تمہارا کوئی معبود سوائے اس کی. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم, بے شک میں تو ڈرتا ہوں تم پر ایک عظیم دن کے عذاب. تم نے اللہ کی نافرمانی کی تو ایک عظیم دن کا عذاب تم پر آ جائے گا. سرداران قوم کا جواب, اور جواب کیا تھا؟ رسول کی تکلیف نہیں مانا رسول کی بات. قال الملا من قومی, کہا سرداروں نے ان کی قوم میں سے, انا لنرا کا کی ضلال مبین, بے شک ہم تو آپ کو دیکھتے ہیں کھلی گمراہی. تو بجائے اس کے رسول کی بات مانتے رسول کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو آپ کو جو ہے گمراہی میں پاتے ہیں. آیت نمبر 61-62 نوح علیہ السلام کا اس پر جواب, قال حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا یا قومی لیس بی ضلالہ، اے میری قوم میں گمراہی میں نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں تو رسول ہوں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے، وبلغکم رسالات ربی، میں تو پہنچاتا ہوں تم تک تمہارے اپنے رب کے پیغامات، وانصح لکم اور میں نصیحت کرتا ہوں تمہیں، واعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو ہے اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے، بہت ساری باتوں سے میں واقف ہوں اور تمہیں خبردار کرا رہا ہوں۔ اب یہ لوگوں نے تکلیف کیوں کی؟ اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے آیت نمبر 63 میں، اب عجبت من جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں تعجب ہو رہا ہے اس پر کہ آئے تمہارے پاس جو ہے وہ تمہارے رب کا ذکر ایسے شخص پر جو تمہیں میں تھے، ایک شخص جو اپنے قوم کا آدمی ہے تمہارے ساتھ بڑا بڑا ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں تم اس پر تعجب کر رہے؟ فرمایا لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ وہ خبردار کرے تمہیں، وَلِتَتَّقُوا، اور تاکہ تم اللہ کی نافرمانی سے بچو، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تاکہ جو ہے تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ نبی کی جو ہے دعوت تھی اپنے قوم کو، اور لیکن قوم جو ہے نہیں مانی، اور پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ قوم کے ساتھ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے انہیں پانی میں غرق کر دیا، زمین سے پانی ابلنے لگا، اوپر آسمان سے پانی جو ہے بارش ہونے لگی، دونوں پانی مل گئے، اور اونچی اونچی موجیں ایسی اٹھتی تھی گویا کے پہاڑ۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانے کو کہا، اور اس میں اور چند مومنین 70-80 کے قریب لوگ آتے ہیں، ان کی تعداد جو اہل ایمان تھے وہ اس کشتی میں بچا لیے گئے، باقی سب کے سب کو غرق کر دیا گیا۔ اب آپ دیکھیں گے حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ جو ہے 3900 BC کا ہے، اور عراق کا علاقہ تھا، اور جو ہے قوم کا جرم جو ہے وہ شرک تھا، اور عذاب کیا آیا طوفان میں غرق کر دیے گئے پورے کے پورے۔ پھر آگے ذکر آ رہا ہے حضرت ہود علیہ السلام کا، یہ زمانہ ہے تقریباً 250 BC کا، اور یمن علاقہ ہے، اور ان کی قوم عاد کہلاتی ہے، ان کا جرم بھی شرک تھا، اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ یہ بھی یاد رکھیے قوم نوح میں سے جو لوگ بچ گئے تھے انہی میں سے نسلیں بڑھی، اور آہستہ آہستہ ان میں پھر شرک آ گیا، یہی قوم عاد کہلاتی، اور ان پر سے زور کی آندھی آئی، 8 دن اور 7 راتیں مسلسل جو ہے زوردار تیز آندھی آئی، اور یہ سب کے سب جو ہے نیز کو نابود کر دیے گئے۔ اسی طرح سے جو ہے قوم صالح کا ذکر ہے، صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، یہ شام کے علاقے کے رہنے والے تھے، 2000 BC کا زمانہ ہے، اور قوم جو ہے قوم ثمود کہلاتی ہے، ان کا معاملہ بھی یہ تھا، قوم عاد میں سے جو نیک لوگ تھے جو بچ گئے تھے وہ پھر آگے اوپر چلے گئے شام کی طرف جو ہے نارتھ میں جو ہے وہ مائگریٹ کر گئے، اور وہاں پہ بھی پھر رفتہ رفتہ اس قوم میں جو ہے وہ بگاڑ آیا، میں اس کی طرف جو ہے مائل ہو گئے، اور انہوں نے مطالبہ کیا حضرت صالح علیہ السلام سے کہ ہم آپ پر اس وقت ایمان لائیں گے جب اس پہاڑ میں سے ایک زندہ اونٹنی نکال کر نہ نکالیں آپ اللہ کے معجزے کے طور پر۔ پھر ان کی بات مانی گئی، اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھا دیا، لیکن انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا، اس پر اللہ کا عذاب آیا اور شدید زلزلہ آیا، اور یہ پوری کی پوری قوم جو ہے تباہ کر دی گئی۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، اس میں ان کا زمانہ 1860 BC کا ہے، فلسطین کے علاقے میں جو حضرت لوط علیہ السلام تھے، امورا اور سدوم کی قوموں کی طرف جو حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اور اس قوم میں معاشرتی برائی، وہ کیا ہے، ہوموسیکسوالٹی، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف جاتے تھے اپنی خواہشات کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر 3 قسطوں میں عذاب دیا۔ پہلے تو نہایت خوبصورت حسین لڑکوں کی شکل میں فرشتے آ گئے، اب قوم پوری بھیجی ہوئی جو ہے ان کی طرف آئی، اور وہ اصل میں فرشتے تھے، انہوں نے پر مار کے پوری قوم کو اندھا کر دیا، پھر ان کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش، پھر ان کی بستیوں کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے پٹک دیا۔ تو آپ دیکھیں یہ شدید ترین عذاب ان کے اوپر آئے، ان کا جرم کیا تھا، شرک بھی تھا اور معاشرتی برائی یعنی ہوموسیکسوالٹی بھی تھا۔ پھر اگلے رسول کا ذکر ہے حضرت شعیب علیہ السلام، یہ آئے تھے مدین، اور ان کا زمانہ 1500 BC کا، اور اہل مدین کی طرف انہیں بھیجا گیا، ان کی برائی کیا تھی، شرک کے ساتھ معاشی برائی، اور ناپ تول میں کمی کرتے تھے، جب لیتے تھے پورا پورا دیتے تھے تو رنڈی مارتے تھے، اسی طرح کافروں کو لوٹ لیتے تھے، تو ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک تو چیخ آئی زور سے، اور پھر جو ہے زلزلہ آیا، اس میں یہ پوری قوم ہلاک کر دی گئی۔ پھر 1436 BC یہ زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور ان کی قوم آباد کی مصر میں غلام بنا لی گئی تھی بنو اسرائیل، آل فرعون ان کو انہیں جو ہے جبرن جو ہے اپنا غلام بنایا ہوا تھا، آل فرعون کی برائی کیا تھی، ایک تو شرک، کہ اپنے بادشاہ کو بھی خدا کہتے تھے، فرعون کہتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک قوم کو پورا اپنا غلام بنایا تھا اور اس سے جو ہے بیکار کام لیتے تھے، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کے ساتھ کیا کیا، فرعون اس کے پورے لشکر کو سمندر میں غرق کر دیا. ریڈ سی کا پورشن ہے جس میں یہ سب غرق ہو گئے. تو یہ تقریباً 8 رکوں میں جو ہے یہ ساری دعوت ہمارے سامنے جو ہے آئی تھی. اور ان واقعات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیات 97-99 میں نچوڑ جو ہے اس سے مجھے آپ کو کیا سبق لینا چاہیے وہ بیان فرمایا. کیا نافرمان قومیں بے خوف ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا؟ تو ہرگز نہیں. آج بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے اور آتا ہے نافرمانوں کے اوپر. یہ احادیث موجود ہیں کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اللہ سے دعا کی کہ ان پر جو ہے عذاب استحصال نہ. عذاب استحصال کیا ہوتا تھا؟ پوری کی پوری قوم کو تباہ کر دیا جاتا. لیکن اب یہ تو نہیں ہوگا کہ پوری کی پوری قوم تباہ کر دی جائے، لیکن چھوٹے چھوٹے عذاب آ رہے ہیں. اس ملک پر بھی آئے، چند سال پہلے زلزلہ آیا، اور پھر اب جو مستقل جو ہے لائن لگی ہوئی ہے 12 مئی، اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد ایک عذاب کا کوڑا ہمارے اوپر آتا ہے. تو یہ اللہ کے عذاب ہیں، اور یہ کن پر آتے ہیں؟ جو مجرم قومیں ہوتی ہیں. تو اس دنیا میں بھی اللہ جو ہے ان پر عذاب لاتا ہے، اور آخرت میں اصل سزا جو ملنے والی. الفاظ ہے افا امینا اہل القرا، کیا بے خوف ہو گئے بستیوں والے، ایاتیہم بعثنا بیاتن، کہ آ جائے ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت، وہم نائمون، جبکہ وہ سو رہے ہوں. افا امینا اہل القرا، کیا بے خوف ہیں بستیوں والے، ایاتیہم بعثنا ضحا، کہ آ جائے ان پر ہمارا عذاب دوپہر کے وقت، دن کے وقت، وہم یلعبون، جبکہ وہ کھیل کود رہے ہوں. افا امنوا مکر اللہ، کیا وہ بے خوف ہو گئے اللہ کی تدبیر سے، فلا یعمنوا مکر اللہ الا القوم الخاسرین، اور نہیں بے خوف ہوتے اللہ کی تدبیر سے مگر خسارہ اٹھانے والے لوگ. تو وہ قومیں جو خسارہ اٹھانے والی ہیں وہی اللہ سے نڈر ہو جاتی ہیں، اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جاتی ہیں. آج ہمارا بھی یہ حال ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا جی، تو ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا میں بھی جو ہے عذاب دیتا ہے. اب یہ اس کے بعد طویل جو ہے وہ حصہ ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا. تقریباً 7 آیات ہیں جس میں تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا ہے. یہاں آیت نمبر 103 ہم پڑھیں گے. اس میں الفاظ ہے ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ، پھر ہم نے بھیجا ان رسولوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو، بے آیاتینا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، الی فرعون و ملائہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فظلموا بها، پس انہوں نے ظلم کیا ان کے ساتھ، فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پس آپ دیکھیے کیسا انجام ہوا جو ہے ان فساد مچانے والوں کا. تو جن لوگوں نے جو ہے وہ اللہ کی تعلیمات کو رد کیا ان کا برا انجام ہوا اس دنیا. آج بھی جو لوگ اللہ کی نافرمانی کریں گے وہ یہاں پھولے پڑیں گے نہیں، ان کا انجام برا ہی ہوگا. اب یہ تفصیل سے واقعہ ہے. شروع میں اس میں ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے جانے کا، پھر ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے فرعون کے دربار میں آنے کا، اسے توحید کی دعوت دینے کا، اور پھر فرعون کا جادوگروں کو پورے ملک سے جمع کرنے کا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ کرنے کا بیان ہے، پھر جادوگروں کا ایمان لانے کا بیان ہے، پھر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ ریڈ سی کراس کر کے جو ہے آگے جو صحرا سینا وہاں داخل ہونے کا بیان ہے، پھر فرعون کے اس سمندر میں غرق ہونے کا بیان ہے، پھر صحرا سینا میں جو اللہ تعالیٰ نے احسانات فرمائے اس قوم کے اوپر کہ وہاں 12 چشمے جو ہے پتھر سے پھوٹ نکلے، بنو طلبہ سے قرآن دی، بادلوں کا سایہ دیا، اور جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور کا تورات دینے کے لیے بلایا، اس کا بیان آ رہا ہے، پھر تورات جیسی کتاب جو ہے انہیں دی گئی، پھر جب ان لوگوں نے بچے کو پیچھے معبود بنا لیا اس پر اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر فرمایا، اس کا بیان یہاں آ رہا ہے، پھر ان میں سے سرداروں نے مطالبہ کیا کہ ہم تو نہیں مانیں گے جب تک اللہ کی آواز کو خود نہ سن لیں، تو 70 سرداروں کو لے کر یہودیوں کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی سوچ کر گیا، اس کا بیان آیا. وہاں انہوں نے یہ مطالبہ کر دیا کہ ہمیں کیا پتا کہ یہ اللہ کی آواز ہے بھی یا نہیں، معاذ اللہ. انہوں نے کہا ہم تو اس وقت مانیں گے جب اپنی آنکھوں کے سامنے اللہ کو دیکھیں. تو یہ سب جو ہے ان سارے واقعات کا ذکر جو ہے ان 60 آیات میں آ. اس کے درمیان میں چند نہایت جو ہے وہ اہم آیات. ویسے تو جب بھی یہ کہا جاتا ہے قرآن کی ہر آیت اہم ہے، لیکن بعض جو ہے وہ پریکٹیکلی جو ہے اپنی اہمیت رکھتی ہیں، تو ایسی آیات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ کی رحمت کے مستحق لوگ کون ہیں؟ اس وقت میں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہم پر ہو، ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، جیسے سابقہ جو قومیں ہیں وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئی لاپروانی کی وجہ سے، تو ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں. تو اب کیا کرنا ہے کہ ہم پر اللہ کی رحمت ہو. تو کون لوگ اللہ کی رحمت کے مستحق ہوتے ہیں، ان کے اوصاف کیا ہوتے ہیں، وہ بیان ہے. فرمایا وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اے اللہ آپ لکھ دیجئے ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی، وفی الآخرہ اور آخرت میں بھی بھلائی، اِنَّا هُدْنَا إِلَيْهِ، بے شک ہم تو رجوع کرتے ہیں آپ ہی کی طرف. قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عذاب تو پہنچتا ہے اسے جسے میں چاہتا ہوں، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت جو ہے وہ آتا کیے ہوئے ہر شے، وہ بہت بچی ہے، وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے. فتح صبح للذین یتقون، بس میں نے لکھ دیا اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ اختیار کرنے والے ہیں. تو رحمت کیسے حاصل ہوگی اللہ کی؟ کن لوگوں کے لیے اللہ نے اپنی رحمت کو لکھ دیا؟ یہاں پہلی صفت آ رہی ہے ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ اختیار کرنے والے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، ادا کرنے والے ہیں. زکوٰۃ سے مراد کیا ہے؟ دنیا کی محبت کو اللہ کی محبت کا قرآن قربان کرنے والے. اب یہ پیسہ خصوصاً اگر محنت سے کمایا ہو تو بڑی اس سے تعلق ہوتا ہے آدمی کا، تو اسے اللہ کی راہ میں کون خرچ کرے گا؟ جسے اللہ سے زیادہ محبت ہوگی پیسے، تو گویا دنیا کی محبت کو اللہ کی محبت پر قربان کرنے والے ہوتے ہیں. وَالَّذِينَهُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور تیسری صفت بیان ہو رہی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لانے والے ہیں، یقین رکھنے والے ہیں. تو پہلی صفت ہے تقویٰ کی، دوسری صفت ہے کہ دنیا کے مال کو خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، زکوٰۃ ادا کرنا، اور تیسری صفت ہے اللہ کی آیات پر یقین کرنا. اللہ تعالیٰ ہم نے بھی یہ شفاعت پیدا فرمائے. اگلی آیت، آیت نمبر 157، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے تین میدان یہاں بیان ہوئے. فرمایا الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ، اور ان لوگوں کو میری یہ نعمت رحمت حاصل ہوگی جو اتباع کریں گے رسول کا، اور وہ رسول کون ہے؟ النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا، یہ وہ نبی امی ہیں جنہیں وہ پاتے ہیں اپنے پاس لکھا ہوا، التورات والانجیل، تورات و انجیل میں. گویا تمام انسانوں کو دعوت ہے، اللہ کی رحمت چاہیے تو یہ کام کرنے ہوں گے. چوتھا کام بیان ہو رہا ہے کہ رسول، نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو جنہیں تم پاتے ہو اپنی کتابوں میں لکھا ہوا. یا امرهم بالمعروف، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کن میدانوں میں ہوگی؟ پہلی چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ وہ انہیں حکم دیتے تھے بھلائی کا، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ، اور منع کرتے تھے انہیں برائی سے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور وہ حلال کرتے تھے ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور وہ حرام کرتے تھے ان پر تمام خبیث چیزیں، ناپاک چیزیں، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور وہ دور کرتے تھے ان سے ان کی جو ان کے بوجھ، والاغلال، اور اسراہم کا مطلب زنجیریں جو آدمی نے رسومات اور جو توہمات اپنے اوپر اڑے ہیں، گویا یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دور فرمائے. والاغلال، اور گلوں کے توق، التی کانت علیہم، جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے. تو یہ تین جو ہے وہ اب اتباع رسول کے میدان ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا یہ کہ ہم بھی امر بالمعروف کریں، نہیں عن المنکر کریں، اور حلال چیزوں کو استعمال کریں اور حرام سے جو ہے وہ بچیں، اور اسی طرح تیسرا یہ کہ بدعات اور رسومات سے جو ہے وہ دور رہیں اور دوسروں کو بھی اس سے منع کریں. اسی طرح جو ہے اسی آیت کا جو باقی حصہ ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی چند بنیادیں بیان ہوئی. اب میرا آپ کا رسول سے تعلق کیا ہے؟ ہم امتی ہیں، وہ ہمارے رسول ہیں، اور یہ تعلق دنیا کا مضبوط ترین تعلق ہے. اس کے مقابلے میں خونی رشتے بھی ہی ہیں، اور ظاہر ہے یہ تعلق ہم کیوں چاہتے ہیں اللہ کے رسول سے ہو؟ پہلی وجہ یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آخرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہو جائے، کیونکہ یہی ہمارا سہارا ہے آخرت میں نجات کا. لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہاں معاملہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، بعض لوگ ہوں گے جن کے لیے اللہ کے رسول فرمائیں گے کہ فلئی تو ملنی، کہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. حدیث کے الفاظ ہے من ربی بن سنتی فلئی تو ملنی، جس نے میری سنت سے بے رغبتی برتی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم معلوم کریں کہ نبی سے تعلق ہمارا صحیح، تاکہ آخرت میں ان کی شفاعت ہمیں حاصل ہو سکے. دوسری وجہ نبی سے تعلق قائم کرنے کی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت کے کامیاب ترین انسان، اور انسان چاہتا ہے کہ وہ بھی کامیاب ہو، اور کامیاب لوگوں کی نقل کرتا ہے انسان. آپ دیکھیں گے دنیا میں جو اسٹوڈینٹ بہت اچھے پڑھنے والے ہوتے ہیں تو باقی اسٹوڈینٹ ان کی نقل کرتے ہیں کہ یہ کس طرح یاد کرتا ہے، اگر وہ چل چل کے ٹہل ٹہل کے یاد کرتا ہے تو باقی اسٹوڈینٹ بھی اس طرح یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر وہ الٹے ہاتھ سے لکھنے کا عادی ہے تو دوسرے بھی الٹے ہاتھ سے لکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح ایک اچھا کامیاب جو ہے تاجر ہے تو باقی اس کے ساتھ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی غور کرتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں جو اتنی ترقی کر رہے ہیں، پھر اسے اختیار کرنا چاہتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت کے کامیاب ترین انسان ہیں، اور صرف مسلمان ہی آپ کے کل نہیں گاتے رہے بلکہ غیر مسلموں نے بھی جو ہے بات کی. حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نبر القمر لا یمکن ثناء کما کان حقہ بعدت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے صاحب جمال بھی ہیں اور تمام انسانوں کے سردار بھی ہیں، اور آپ کا چہرہ منور جو ہے اسی سے گویا چاند نے بھی نور مستعار لیا. اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کی ثنا آپ کی تعریف بیان کرنا جیسا کہ اس کا حق ہے یہ ممکن نہیں ہے، بس بات یہ ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بزرگ ترین ہستی کون سی ہے وہ آپ کی ذات ہے. یہ تو خیر مسلمان ہے جو ہر دور میں آپ کے جو ہے وہ ہم اور ناز کے ترانے گاتے رہے، لیکن غیر مسلم بھی مانتے. مائیکل ہارٹ کی بک جو ہے بہت مشہور ہوئی دا 100، اور اس نے پہلے تو 100 لوگوں کو چنا پھر انہیں گیٹ کیا اور سب سے پہلے لے کر آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس نے لکھا کہ ہی از دا اونلی پرسن ان انٹائر ہیومن ہسٹری ہو از سپریملی سکسیسفل ان بوتھ سیکولر اینڈ ریلیجیس فیلڈ. ورنہ جو لوگ ریلیجیس فیلڈ میں سکسیسفل ہوتے ہیں وہ سیکولر فیلڈ میں جو ہے وہ شکست کھا جاتے ہیں، اور جو سیکولر فیلڈ میں آگے ہوتے ہیں ان کا اخلاقیات سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا، وہ ریلیجن میں جو ہے زیرو ہوتے ہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واحد شخصیت ہیں جو دونوں لحاظ سے کامیاب رہے. ایک اور فزیشین ہے جان ہارورڈ، وہ کتاب انہوں نے لکھی ہے کہ میڈیکل سائنس از دا سیکنڈ نیم آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک طریقہ اس سے بیسٹ ہو ہی نہیں سکتا. ایک طریقہ لے لیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے، سیدھی کروٹ اپنے ہاتھ کو جو ہے وہ گال کے نیچے رکھ کر ٹانگوں کو تھوڑا سا جو ہے موڑ کر لیتے تھے، اس سے بہتر دیکھنے کا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر آدمی چپ رہتے گا تو سارے جس طرح جو ہے اس کے وہ ڈائگرام کو پش کرتے اور ہاتھ کے اوپر وزن آتا ہے. اگر بائی کروٹ میں تو رائٹ لنگ زیادہ جو ہے بڑا ہوتا ہے، اس کا دباؤ ہاتھ پر زیادہ آتا ہے، اور میدا بھی کیونکہ لیفٹ کی طرف ہوتا ہے اس سے یہ ایسیڈیٹی وغیرہ ہوتی. اگر رائٹ پہ دیکھا جائے تو وسرا بھی نیچے رہتے ہیں، ہارٹ کا جو ہے منیمم ویٹ آتا ہے، اور جو ہے میدے کا منہ بھی نیچے رہتا ہے. اس سے بیسٹ طریقہ ہو نہیں سکتا، یہ تو ایک طریقہ. تو ایک ایک چیز آپ دیکھتے رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ غور کریں گے، اس سے بہتر ہو نہیں سکتا. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ نبی سے تعلق ہو، وہ کامیاب ترین انسان ہے دنیا آخرت کے، اور دوسرے یہ کہ ہماری آخرت کی فلاح اس پر مشتمل ہے. اس تعلق کا یہ تعلق قائم کیسے ہوگا؟ اس کے لیے اس آیت کے ٹکڑے میں چار جو ہے وہ اصول دیے گئے ہیں، چار بنیادیں دی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان اصولوں پر چار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا اور آپ کا آج تعلق کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کر لیا جائے، آپ کا ضرور بھیج دیا جائے. جو بہت کچھ کرتے ہیں تو جو ہے جہاں اپنے لیے قربانی کر رہے ہوتے ہیں وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو ہے قربانی دے دیتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ ہے جو کرنے کا تقاضا ہے. فرمایا فلذین آمنوا بھی، بس وہ لوگ جو ایمان لائے آپ پر. تو پہلا کام کیا ہے؟ آپ نے آپ پر ایمان لائے کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا ہے، اور آپ تمام انسانوں کی طرف اللہ کے رسول، آخری انسان جو قیامت سے پہلے آئے گا. فرمایا کہ وما ارسلنا کا الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا. تو آپ کا پیغام تمام انسانوں تک، پھر آپ کا پیغام محفوظ ہے یہ قرآن. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر آیت نمبر 9 میں فرمایا کہ ہم نے اسے نازل کیا ہم اس کے محافظ. تو یہ پہلی چیز ہے کہ آپ کو اللہ کا رسول مانا جائے، اور جو ہے آگے پھر اگلی بات ہے واس ضرور ہو، اور جنہوں نے آپ کی عزت کی ایمان کا لازمی تقاضا ہے عزت. اگر ہم مان لیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو لازمن آپ کی عزت ہوگی. اس کا جو مقام ہے سورہ حجرات آیت نمبر 2 میں کہ یادین آمنو لا تاؤں فوق صوت النبی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہاری آواز بھی رسول کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے، نہ اسے اس طرح بات کرو جیسے آپ اس سے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. ورنہ کیا ہوگا تمہارے تمام اعمال حبس ہو جائیں گے, تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا. تو یہ ہے معیار آپ کی عزت کا. اور یہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ صحابہ کرام سے, جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں لگا دی جن کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی, لیکن اگر تھوڑی سی بے احتیاطی کر لی تو سارا کیا گرا والا ہو جائے گا. تو دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کی عزت کی جائے, آپ کی توفیق کی جائے. عزت کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ میں کہوں کہ مجھے اپنے والد صاحب سے بہت محبت ہے, میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں, لیکن وہ مجھے بلا رہے بیٹا ادھر آؤ اور میں تو نہیں رہا, تو یہ عزت نہیں ہوتی. جس کی عزت کی جاتی ہے اس سے محبت بھی ہوتی ہے اس کی اطاعت بھی. تو اگر ہمیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں ان سے محبت بھی نظر آنی چاہیے اور ان کی اطاعت بھی نظر آنی چاہیے. اسی طرح سے تیسری بنیاد کیا ہے؟ ورنہ کا روح, اور وہ لوگ جو ان کی مدد کرے. تو معاذ اللہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی حیثیت سے کوئی ہماری مدد نہیں چاہیے. انہیں مدد کس میں چاہیے؟ اپنے مشن میں, کہ ہم ان کے مشن کو اختیار کریں. دعوت و اقامت دین کا کام ہم سب سنبھالیں. اس لیے آپ نے فرمایا تھا پر جو بل کرے شاید وہ آئے گا, پر پہنچائے جو موجود ہے ان تک جو موجود نہیں ہے. تو یہ آپ کے کام کو اب ہم اپنا کام کریں اور جو ہے آگے بڑھائیں. اور پھر آخری بنیاد کیا ہے؟ بس تبا ان نور الدی ان دینا ماہ, اور وہ لوگ جو اتباع کرے اس نور کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا جائے. وہ کیا ہے نور؟ قرآن حکیم. تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ چار بنیادیں بیان ہو رہی ہیں, اور آخر میں کیا فرمایا کہ اولائے کا عمل مفلحون, اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں جو یہ چاروں کام کریں گے. تو پہلی شرط یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. دوسرا یہ کہ آپ کی عزت کی جائے. تیسرا یہ کہ آپ کی نصرت کی جائے, آپ کی مدد کی جائے, آپ کے مشن کو اختیار کیا جائے. اور چوتھا یہ کہ قرآن کا اتباع کیا جائے. اور یہاں پہ بھی آنا چاہیے تھا کہ آپ کا اتباع کیا جائے. اصل میں قرآن جو ہے وہ نبی جو ہے اس کی تفسیر ہے قرآن. ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے. آپ نے فرمایا کیا قرآن نہیں بلتے خلوقہ القرآن, آپ کے اخلاق جو ہے وہ قرآن ہے, آپ جو ہے قرآن مجسم تھے. تو یہ چار کام کرنے کی اللہ تعالیٰ نے بھی توفیق عطا فرمائے. یہ کام کریں گے تو اللہ کے رسول سے رشتہ جڑے. محض جو ہے وہ نعتیں پڑھ کر اور جو ہے وہ ایک دن سال میں منا کر یہ رشتہ مضبوط نہیں ہو سکتا. یہ تو پوری زندگی کا تعلق ہے. اللہ ہمیں سمجھ بھی عطا فرمائے, عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.